بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کل یہ ہدایت تھی حضرت السبیل کی جس میں شیخ کامل کی علامات بتائی گئی تھی ملومت ایک کمال ہے ایسی کتاب لکھ دیا کہ ہمارے لیے ایسی وہ ہے کہ کبھی دھوکہ نہ کھانے شیخ کامل کی 10 علامات اور ہدایت چہارم یہ ہے کہ بیعت سے غرض کیا ہے لیکن ہمارے حضرت ڈاکٹر حجۃ اللہ صاحب کا آواز ہے جو اسی بارے میں ہے فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ ایسے اللہ والوں کی پہچان کیا وہ کون سے اللہ والے ہیں جن کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قرآن کا حکم کونوا مع الصادقین دیکھو تم اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو ان کی صحبت میں رہو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے تو دیکھیں صادقین کے ساتھ تو بیٹھنے کا حکم ہے کیونکہ جو لوگ صادقین میں سے نہیں ہیں ان میں رذائل نفس ہوتے ہیں امراض نفس ہوتے ہیں وہ متعدی ہوتے ہیں اور متعدی جو ہوں گے تو وہ جہاں جس کے پاس آپ بیٹھیں گے وہی مرض آپ کو بھی لگے گا اس کی خاصیت ہے حکیم الامت نے لکھا ہے کہ امراض نفس جو ہیں متعدی ہیں کیا انفیکشس ڈیزیز ہے بالکل صحیح بات متکبروں کے ساتھ بیٹھیں گے کبر ہو جائے گا تو یہ جو ہے آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سورہ توبہ کی آیت ہے تو یہ دیکھو کہ یہ بند ہے کون صادقین میں سے اس کی علامات حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تو لکھی ہیں اور ایک اور کتاب ہے حیات المسلمین اس میں بھی لکھی ہے جس شخص میں دیکھو اور سمجھو کہ وہ اللہ والا ہے اس کی صحبت اختیار کرو اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کرو اب اس میں جو علامات ہیں وہ وہی ہیں جو عبد السبیل میں بیان ہوئی ہیں لیکن ایک نئے الگ انداز سے ایک یہ کہ اس کے پاس دین کا ضروری علم ہونا چاہیے یہ تو اس میں بھی تھا علم ہونا ضروری ہے دین حرام حلال کی اس کو تمیز ہو نماز روزے کے مسائل حج زکوٰۃ کے مسائل جو ضروری دین کی باتیں ہیں اس کا علم ضروری ہے بلکہ ضروری یہ ہے کہ جو علم ہو اس پر عمل بھی کرتا جو علم ہو اس کے پاس عمل بھی کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ علم وبال ہے جس پر عمل نہ ہو علم وہ ہے جس پہ عمل ہو بلکہ ہمارے اندر کہتے تھے کہ علم جو ہے اصل میں وہی ہے جو حاصل ہونے کے بعد اس پہ عمل کے لیے بندہ ایسا بیتاب ہو جیسے پیاسا پانی کو بیتاب ہو ایسی بیتاب تب تو وہ علم ہے ورنہ علم نہیں جہالت ہے یعنی علم تو ہے لیکن پھر بھی جہالت اور اس کے عقیدے صحیح ہوں شرک اور بدعت کی رسوم سے بچتا وہ دیکھ لیجئے رسموں میں کتنی شرکت ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ لین دین کے معاملات بالکل صاف رکھتا ہوں لین دین کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے یہی حضرت ڈاکٹر فیض اللہ صاحب جن کا یہ مضمون ہے ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے بہت توفیق دی کئی بار ان کے ساتھ حج کی توفیق ہوئی ایک بار ایسا ہوا تو جب حج ہوتا تھا تو 10 آدمی ہیں مثلا 8 آدمی ہیں ایک گروپ سا بنا ہوا ہے ہمارا پہلے تو یہ سب انتظامات نہیں تھے کہ حکومت کی طرف سے یا پرائیویٹ کمپنیاں کرتی تھیں یہ سب انتظام نہیں تھے اپنے ہی کرنا پڑتا تو حضرت ایک آدمی کو لگا دیتے تھے کہ تم حساب کتاب دو سب سے پیسے لے لو مثلا سب نے 100-100 دے دیے اب وہ رکھ لیے اب جہاں جہاں خرچ ہو رہا ہے اس کا حساب چل اب ہم مزدلفہ میں پہنچے تو حضرت نے کہا کہ حساب مزدلفہ میں جو فرائض و واجبات ان سے فارغ ہونے کے بعد اور فرمایا کہ دیکھو اس میں فرض عبادت کا سوال معاملات کی صفائی فرض عبادت بالکل صاف ہونا چاہیے معاملہ اس سے آدمی مل جل کے سفر کر رہے ہیں حساب کتاب ہی نہیں اب کوئی تکلفن دے رہا ہے کوئی بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا ہے وہ تو حرام مال استعمال ہو رہا ہے صفائی ضروری ہے یہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی لین دین کے معاملات بالکل صاف رکھتا ہو یہ نہیں کہ دھوکے بازی کرتا ہو حرام کو حلال کر دے جائز کو ناجائز کر دے ناجائز کو جائز کر دے اب یہ ہے کہ وہ ذرا بھی کوئی چیز ایسی ہوگی جس میں شک و شبہ ہوگا اس سے بھاگے گا. اس میں تو بہت محتاط ہوتا ہے وہ. ایسی چیزوں میں اگر اختلاف ہو تو بھاگے گا وہ. تو بھائی وہ چیز اختیار کرو جس میں ڈر ہی نہ ہو. معاملہ بہت ٹیڑھا ہے معاملات کا. اور پھر اس کے ظاہری اخلاق بھی اچھے ہوں, کسی کو تکلیف نہ دے, ایزا نہ دے. ہم آپ تو سب ہیں ایسے ہی, اپنی بیوی کو ایزا دیتے ہیں یہ, اور بیویاں اپنے شوہروں کو ایزا دیتی ہیں. دونوں طرف سے ہے آگ برابر لگی ہوئی. ذرا خیال نہیں ہے کہ بھائی بیچاری کو تکلیف پہنچ جائے. ہونا تو چاہیے, پھر بھی ناکام ہو جائے چلو, کبھی کبھی انسان تو انسان ہے. لیکن یہ سوچنا تو چاہیے کہ کسی بھی انسان کو کسی قسم کی ایزا پہنچانا حرام ہے. جائے گی کہ مسلمان اور مسلمان میں بھی وہ اپنی بیوی یا بیوی کے لیے اپنا شوہر, دونوں کو بہت خیال رکھنا چاہیے کہ میری حرکت سے ان کو راحت پہنچے, راحت پہنچے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اصل تو معیار وہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف ہے تو سب متفق, شب برات اٹھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی جانثار, ایسی محبت کرنے والی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں ان کو اٹھائیں تو وہ خوش ہوں کہ مجھے اٹھائے, ایسی تھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود کیا کیا, بہت آہستہ سے اٹھے, بہت ہی آہستہ سے جوتے پہ, یعنی بہت ہی آہستہ سے کباڑ کھولی, بہت ہی آہستہ سے باہر قدم رکھا, تاکہ کہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتی ہوں تو ان کی آنکھ نہ کھل جائے. ایسی راحت کا اہتمام ہے تب تو تم ہوا خالص دعویٰ اسلام اسلام اسلام, اس سے کیا ہوتا ہے. مقتدا ہیں, مبلغ ہیں, تقریریں کرتے پھرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, اور اصل چیز نظارت. کسی کو ایزا پہنچے بھائی, یہ تو نہیں کہتا کہ وہ پہنچے گی نہیں, انسان انسان ہو جاتا ہے, لیکن کم سے کم اہتمام تو ہو اس کا, اس کی کوشش تو ہو. اس کے بعد اگر ہو جائے تو اپنے شیخ کو لکھے تو صحیح, علاج پوچھے تو صحیح. یہاں تو بالکل داڑھی رکھ لی, نماز پڑھ لی, سمجھتے ہیں اب گھر آ کر بھیڑیا بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں, باسپرس کر رہے ہیں. صاحب کو میں نے کہا آپ بیوی سے باسپرس کرتے ہیں, بیوی کا تو شرعی مقام بہترین دوست کا ہے, اسے باسپرس کیسے کرتے ہیں؟ باسپرس کرنے بیوی کو باسپرس کرنے کی تھوڑی, باسپرس تو افسر ہوتا ہے جو اپنے ماتحت سے کرتا ہے باسپرس. بیوی سے کیا باسپرس؟ حضرت نے مجھے خط میں لکھا تھا کہ بیوی کا شرعی مقام ایک بہترین دوست ہے, قرآن اور حدیث کے مطابق بہترین دوست سے جو برتاؤ ہوگا وہی بیوی سے کیا جائے. لیکن بیوی کے لیے نہیں ہے یہ, مردوں کے لیے, شوہر کے لیے ہے کہ بیوی کو اپنا بہترین دوست سمجھے, ویسا ہی برتاؤ کرے. اور بیوی کے لیے کیا ہے؟ بیوی کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو شوہر کی باندھی اور کنیز سمجھے, یہی حکم ہے اس کی. گرچہ کہ شوہر اس کو سمجھے بہترین دوست, بیوی یہی سمجھے کہ میں اس کی باندھی ہوں, کنیز ہوں, ایک اشارے کے اوپر جو کہے شوہر وہ کرے. لکھا ہے ویسے جیون حدیث شریف کو مضمون لکھا, اگر یہ کہہ دے شوہر ایک پہاڑ سے پتھر اٹھاؤ دوسرے پہاڑ تک پہنچاؤ تو یہی کرنا ہے. تو یہ دو الگ چیزیں ہیں, یعنی شوہر کیا سوچے. اب یہ دیکھیے فہم دین ہو تب پتہ چلے گا, ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا. اب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا مقام بنایا ہے شوہر کا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. ہے اس طرح کی حدیث شریف؟ تو اب شوہر سمجھے کہ بیوی ایسی ہے کہ مجھ کو سجدہ کرے تو کافر ہو جائے گا. ارے بھائی شوہر کو یہ سمجھنا ہے کہ بیوی میری بہترین دوست ہے. تو ہم زیادہ تر ایزا تو انہیں لوگوں کو پہنچاتے ہیں جو گھر میں, ذرا خیال نہیں, ذرا احساس نہیں, جو چاہا بک دیا. بہت سے لوگ دل کو چیر دیتے ہیں, جو چاہا بک دیا, جو چاہا بک دیا, ذرا خیال نہیں کہ دل پہ کیا گزری. اور وہ صوفی کے صوفی رہ گئے, آپ خاص صوفی رہے, خاص مبلغ ہوئے, خاص عالم ہیں, کیا ہیں آپ جب دوسروں کے دل کو آپ چیر رہے ہیں. سالہا تو سنگ بودی دل خراش, ارے سالہا تو پتھر بنا رہا دل چیرنے والا. آزمورا ایک زمانے خاک باش, ارے آزمانے کو کچھ دن مٹی بن کے تو دے, کچھ مٹی تو بن کے دے, کیا فائدہ پتھر بنے رہنے سے. یہ ہے کہ ظاہری اخلاق بھی اچھے ہوں، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو ذلیل نہ کرے، پھر دل کے اندر بھی اللہ کا خوف بھرا ہوا ہو، اللہ کی محبت بھری ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے اہم چیز. اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہے کہ وہ عقلاً یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات قابل ترجیح ہے. دیکھیے، یہ جو محبت مطلوب ہے یہ عقلی محبت ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہونی چاہیے. یہ سوچ جو ہے یہ سارے کام کرا دیتی ہے. اگر یہ سوچ ہو جائے پختہ، یہی اللہ کی محبت ہے. آج ایک ملفوظ کسی نے بھیجا، میں دیکھ رہا تھا، حکیم الامت کا ملفوظ. انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھو، عبادت جو ہے اس کی کثرت یہ محبت نہیں پیدا کرتی. ابلیس کے بارے میں ہزارہ ہزار سال عبادت کی، بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عارف تھا، اللہ تعالیٰ کو خوب پہچانتا تھا، لیکن وہ عبادت، اتنی عبادت ہزار ہزار سال کی، اس میں محبت اللہ کی پیدا نہیں کر سکتا. چنانچہ ایک حکم ہوا کہ اس کو سجدہ کرو، وہ نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کو ترجیح نہیں دے سکا. دیکھا آپ نے، یہ لکھا کہ ملوم مجھے کہ محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اہل محبت کی صحبت سے. اور صحبت ہی نہیں، ان کی جوتی مل جاؤ، ان کو اپنا کچا چٹھا بتاؤ، طلب کرو، پھر وہ بتائیں گے تمہیں طریقہ اللہ تعالیٰ کی محبت. محبت اس کو کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی دو چیزیں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بات کو ترجیح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے. یہ اللہ کا عشق ہے. تو اس کے اندر اللہ کی محبت بھری ہوئی ہو، تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، ریا نہ ہو، کینہ نہ ہو، جھوٹ فریب نہ ہو، یعنی ان رضائل کا وہ امالہ کرا چکا ہو، یعنی اصلاح کرا چکا ہو، صدق ہو، اخلاص ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، توکل ہو، تفویض ہو، رضا ہو، تسلیم ہو، یہ مقامات ہیں بعد میں اخلاق، یعنی ان سب کو وہ حاصل کر چکا کسی شیخ کی تربیت میں. یہ ہیں نشانیاں. اگر کسی میں دیکھ لو یہ نشانیاں تو سمجھ لو کہ یہ اللہ والا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے لوگوں کے پاس بیٹھا کروں؟ کونو ما صادقین کی تفسیر پوچھی گویا، کیسے لوگوں کے پاس بیٹھا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا اٹھا کرو کہ جب تم ان کو دیکھو تو تم کو اللہ کی یاد آ جائے، ان کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کی یاد آ جائے. قلب پہ اثر ہوتا ہے. جو قلب ایسا ہوتا ہے جو مزکہ ہوتا ہے، جیسا تزکیہ ہو گیا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے دل پہ اثر ہوتا ہے. اور جب وہ بات کریں تو تمہارے دین میں ترقی ہو، تم کو حکمت کی باتیں پتہ چلیں، اپنے عیوب نظر آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو تمہارے، یہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے ایک پرچہ چھپا کے سب مریدوں کو بٹواتے تھے، بلکہ یاد کرواتے تھے. بہت ہی اس حدیث شریف کے آخر میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں فرمائیں، اس میں سے آخر بات یہ ہے کہ اپنے عیبوں کا دھیان تجھے دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے سے روک، اپنے عیبوں کا دھیان تجھے دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے سے روک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ بات کرے تو تمہارے دین میں ترقی ہو. دین میں ترقی کیسے ہوگی؟ صرف ایک صورت سے ہوتی ہے، عیب نظر آنے سے. عیب نظر نہیں آئیں گے تو کیا ترقی ہوگی؟ نور کیا ہے؟ نور ہدایت بس یہ ہے کہ عیب نظر آنے لگے. جب عیب نظر آئیں گے تبھی تو اصلاح ہوگی. عیب ہی نظر نہیں آ رہے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ ہے دین کی ترقی. تو جب وہ بات کرے تو تمہارے دین میں ترقی ہو. ایسی مجالس جہاں تمہارے عیب کھل کے سامنے آ جائیں، یہ نوری مجالس ہیں. اور ایسی مجالس جس میں تمہارے دل میں خالی جوش اٹھ کے رہ جائے، سب تاریکی اور ظلمت والی، گردن جھک جائے، پشیمان ہو جائے بندہ کہ لے وہ میں تو اس میں مبتلا ہوں، اپنا عیب معلوم ہو. اور جب وہ کوئی کام کرے تو تمہیں یاد دہانی ہو کہ آخرت کی تیاری کے لیے مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے. اس حدیث سے تین باتیں معلوم ہوئیں: انہیں دیکھو تو اللہ کی یاد تازہ ہو، جب وہ بات کریں تمہارے دین کے اندر ترقی ہو، اور جب وہ عمل کریں تو معلوم ہو جائے کہ آخرت کی طلب میں عمل کرنے والے ہیں، مجھے بھی کرنا چاہیے اور آخرت کی ترغیب ہو،
کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو گے اٹھو گے، اللہ والے تہجد کو اٹھتے ہیں تم بھی اٹھنے لگ جاؤ، کیونکہ تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ اور ذریعہ ہی یہی ہے. کیونکہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، پتہ یہ چلا کہ تقویٰ حاصل ہی ایسے ہوگا کہ اللہ کے ان بندوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو صادقین میں سے، تم بھی پھر اللہ والے بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ